گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ دار الافتاح اہل سنت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے. حضور، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی سنتے بھی رہتے ہیں روزانہ درود پاک کی فضیلت، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہے وہ تو کئی مرتبہ سنتے ہوں گے الحمدللہ، لیکن بعضوں کی ہو سکتا ہے کہ عادت نہ بن پاتی ہو. طریقہ کار ارشاد فرما دیں کہ کس طرح عادت بنائی جائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی عمل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو جب فضیلت بیان کی جاتی ہے، اب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کر لیں اور بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے یہی بات ہے کہ نوافل کی فضیلت بیان ہوئی کہ نوافل زیادہ سے زیادہ اگر ادا کریں گے تو اس کی اتنی اتنی فضیلت ہے. اب کسی نے 50 نوافل پڑھنا شروع کر دیے، اب اس کو اس پہ استقامت حاصل نہیں ہو پاتی کیونکہ اس نے زیادہ متعین کر لیے. جب اس نے زیادہ متعین کر لیے، اب روز وہ پڑھ نہیں سکا، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، کبھی وقت نہیں ملا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ عادت ختم ہو جاتی ہے. یہی معاملہ درود پاک کا ہے کہ درود پاک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب فضیلت سنی، مثال کے طور پر 1000 درود پاک پڑھنے کی یا 500 درود پاک پڑھنے کی یا اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھنے کی، تو بس وہ ذہن بنتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے ایسے پڑھنا ہے. اب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تعداد زیادہ مقرر کر لی، وقت کم ہے، پڑھ نہیں سکے، وقت کا جو ہے وہ تعین نہیں کر سکے، تو اب وہ بےچارے پڑھتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ متعین کر لیا تھا، وقت اتنا نکال نہیں پا رہے تھے، تو آہستہ آہستہ وہ عادت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو بھی عمل متعین کیا جائے، جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں وہ تو ظاہر ادا کرنے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی کوئی وظیفہ وغیرہ متعین کیا جائے، جیسے اب وظیفہ 10 وظیفے ہیں ٹوٹل، جیسے شجرہ طاریہ ہے اس میں کافی سارے وظائف ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ شروع کرے کہ آج سے میں نے وظائف پڑھنا شروع کرنے ہیں اور شجرے میں جتنے بھی وظائف موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہی میں نے پڑھنے ہیں، تو یہ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ہاں اگر یہ تعین کر لے کہ میں نے پنج گز قادریہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد جو وظیفہ ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا عزیز یا اللہ یا عزیز یا غفار، جو پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، ایک متعین کر لیا اس کی عادت بن گئی، پھر دوسرا متعین کر لیا اس کی بھی عادت بن گئی، اب یہ عادت میں آ جائے گا تو اب یہ آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. یہی معاملہ درود پاک کا ہے کہ درود پاک جب آپ پہلے اولاً تو آپ تعین کریں، جیسے کثرت سے مراد علماء نے فرمایا کہ 313 مرتبہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو یہ کثرت سے شمار ہو جائے گا، بہت زیادہ پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا. اب اس کے لیے بہت زیادہ وقت متعین کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے لیے کم از کم اس بات کی ضرورت ہے کہ وقت کا تعین کر لیا جائے کہ مجھے کس وقت پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کبھی صبح پڑھا, کبھی دوپہر پڑھا, کبھی شام پڑھا, اور پھر جب اس طرح کریں گے تو پھر وہ نہیں پڑھا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وقت کا جو ہے وہ تعین کریں. اور وقت کا تعین کرنا یوں بھی فائدہ مند ہوگا کہ اگر وقت کا تعین نہیں کریں گے تو کبھی چلتے پھرتے پڑھ لیں گے, کبھی کاروبار کرتے ہوئے پڑھ لیں گے, کبھی سفر میں جاتے ہوئے پڑھ لیں گے. وقت کا تعین کریں گے تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وقت کا تعین کر لیا تو اب مستقل مزاجی ملے گی, استقامت ملے گی, پڑھتے رہیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ وقت کا تعین کریں گے, بالخصوص ایسے وقت کا تعین کریں جب آپ گھر پر موجود ہیں, آپ کی فراغت کا ٹائم ہے, آپ باوضو ہو جائیں, پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے اب بیٹھ کر آپ درود و سلام پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل زیادہ تو یہ ہے نہیں. ہاں, وقت کا تعین کریں گے اور ایسے وقت کا تعین کریں گے کہ معلوم ہے کہ یہ وقت پورے ہفتے کے اندر کبھی بھی بزی نہیں ہوتا, اس میں کوئی مصروفیت نہیں ہوتی, اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں. ہاں, کبھی کبھار کوئی مصروفیت ہو جائے گی تو ایک علیحدہ بات ہے, یعنی عمومی طور پہ اس کو پتا ہے کہ میرا یہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر میں اگر پڑھوں گا تو میری دوسری مصروفیت جو ہے اس وقت میں بہت کم آئے گی. تو اس طرح اگر تعین کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ضرور پڑھا جائے گا.
انشاءاللہ, میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں, ماشاءاللہ وہ گھر کے افراد درود پاک پڑھتے ہی رہتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ گھر میں کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں, 200-300 جتنی بھی ہوں گی, بہرحال میں نے بھی دیکھی ہیں, زیارت کی ان کی, تو وہ گھر والے بیٹھ جاتے ہیں روزانہ, یعنی بچے بھی بڑے بھی, اور بیٹھ کر ان کو پڑھ لیتے ہیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اچھا ایک گھر کے اندر ایک ماحول بھی بنتا ہے اور روزانہ ہی عمل ہوتا ہے اور سستی بھی نہیں ہوتی کہ جب سارے کرنے لگے اور بیٹھنے ہی لگے تو اس ضمن میں الحمدللہ اچھا خاصا وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کچھ یعنی کوششیں کی جائیں, یعنی
جس طرح کی ایکٹیویٹی گھر پہ کی جا سکتی ہے, الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے, مجموعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے, جس کی آپ نے مثال دی ہے, مساجد میں عمومی طور پر ایسا
ہوتا ہے
کہ مساجد میں ظہر کی نماز کے بعد, کہیں عصر کی نماز کے بعد, کہیں مغرب کی نماز کے بعد, جن مساجد میں درود پاک پڑھنے کا معمول ہے وہاں نمازیوں کا بھی معمول ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہی ہیں. تو یوں ہی گھر پر بھی سیٹ اپ کیا جاتا ہے,
گھر میں سیٹ اپ ہو تاکہ سب مستفید ہوں. چھوٹے بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ایک عمل ہے اور اس کو کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ گٹھلیاں ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے جو مدنی منع منیاں ہیں, گھر کی خواتین ہیں, ان سب کو بھی شوق پیدا ہو اور یہ بھی درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میں بولٹن سے شبیر عطاری بول رہا ہوں. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا دارالافتاء سے کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ایک سال پہلے سال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اس کے بارے میں کوئی روشنی.
حضور, یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے, الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا مسائل پوچھتے ہوئے آپ حضرات سے, اور آپ ماشاءاللہ جوابات دیتے ہیں. میرا ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسائل کی وہ ہے کہ وہ غلط مسئلے کی تصحیح کروا رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے پوچھ رہے ہیں. یعنی ایک تو سیدھا سیدھا مسئلہ بتا دیں بھی یہ واجب ہے کہ نہیں ہے, ایک یہ ہے کہ یہ حکم شرعی اپنی طرف سے بیان کیا ہے یا کسی نے بیان کیا ہے, وہ سنا ہوا ہے اور اس کی تصحیح کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ ہمیں جو سوال پوچھا اس کا بھی جواب دیں, اور یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے اپنے ذات کی حد تک, یہ بھی ارشاد فرمائیں.
دیکھیے, اس کی وجہ جو عمومی طور پر دیکھی گئی ہے, جو سامنے آتی ہے, وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک تو ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کہاں ہمیں بات کرنی ہے, کہاں ہمیں بات نہیں کرنی ہے. بالخصوص دین کے معاملے میں جو ہمارا مسلمان ہے وہ بہت زیادہ جری ہے, جب بھی کوئی کسی مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے, چار افراد بیٹھے ہوتے ہیں تو سب کے سب اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ میری اس بارے میں یہ رائے ہے, حالانکہ وہ رائے دینے کے اہل نہیں ہوتے, وہ مسئلہ بتانے کے اہل نہیں ہوتے. اسی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ چار افراد بیٹھے, کسی مسئلے پہ بات ہوئی, اس نے اپنی کوئی رائے پیش کر دی, یا کسی دوسرے شخص نے یہی رائے پیش کر دی, اس کی رائے اس کے مخالف ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جو رائے میں پیش کر چکا ہوں چار افراد کے درمیان بیٹھ کر, اب میں دارالافتاء سے پوچھوں, اور کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جو میں نے بتایا ہے بس یہی شرعی مسئلہ ہو. اچھا, پھر جب وہ معلوم کرے گا, جب وہ پوچھے گا, جب اس کو بتایا جائے گا, تو وہ 8-10 سوالات مزید اس کے اوپر کرے گا کہ کسی طرح جو میں بات کر کر آیا ہوں, یہی بات میں واپس جا کر ان کو بتاؤں کہ مفتی صاحب نے مجھے یہی مسئلہ بتایا ہے، تو وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کی وجہ عمومی طور پر یہی بنتی ہے کہ چار افراد نے مسئلہ بیان کر دیا، فیملی میں مسئلہ بیان کر دیا، اپنی برادری میں مسئلہ بیان کر دیا، اب جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہی بات ہوتی ہے کہ ایک غلط مسئلہ بیان کیا اور چاہتے یہ ہیں کہ اب میں یہ مسئلہ پوچھوں مجھے یہی بیان کیا جائے جو کہ میں بیان کر کے آ چکا ہوں تاکہ مجھے تائید حاصل ہو جائے، تو اس کی وجہ عمومی طور پر یہ بنتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ایک تو نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ایک شرعی مسئلہ ہے، تو شرعی مسئلہ تو ایک جو عام عالم دین ہے جس نے 8 سال 6 سال جو ہے وہ عالم کا کورس کیا ہوا ہے، اس کو بھی اس طرح کے شرعی مسائل بتانے کی ایک اعتبار سے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جو پیچیدہ قسم کے مسائل ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد ایک مفتی کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو مسائل وغیرہ بتانے کی اجازت ہوتی ہے،
کیٹیگریز بنی ہوئی
تو کیٹیگریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک ان کے مسئلے کا تعلق ہے،
اچھا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بس سنی سنائے مسائل کو یاد کیا جاتا ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، باقاعدہ سیکھنے کا شوق نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں جو ہیں، یعنی مسائل تو آتے ہی نہیں نا، لیکن پھر بھی دنیا میں انسان رہتا ہے، لوگوں کی باتیں تو سنتا ہے، تو ایک بات وہاں سے ملی، ایک یہاں سے ملی، تو اب وہ اپنا ایک فکر مرتب کی ہوتی ہے دماغ کے اندر، اور اس کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنے کا شوق بالکل نہیں ہوتا، سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے؟
بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ خود سے مسئلہ بیان کیا، خود سے بھی جب مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کی صورت تو خیر یہی ہوتی ہے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس نے سنا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی مستند عالم دین سے تو ایسا مسئلہ اس نے سنا نہیں ہے، کیونکہ جو مستند عالم دین ہے، جو مفتی ہے، وہ غلط مسئلہ کبھی بھی بیان نہیں کرے گا، وہاں سے تو سنا نہیں ہوتا، تو لوگوں سے ہی سنا ہوتا ہے۔ جو ابھی انہوں نے سوال کیا ہے، ایک تو ایک اعتبار سے جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے سال زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، ممکن ہے یہ بھی ذہن میں ہو، اس حوالے سے ان کی شاید جو ہے وہ تائید بھی ہو جائے گی اگر ان کی مراد یہی ہو۔ وہ کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص 15 رمضان المبارک ہو، رمضان المبارک کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عمومی طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، 15 رمضان المبارک کو کوئی شخص پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا، اس کو 1 لاکھ روپیہ وراثت میں مل گیا، 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس آ گیا، تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اب چونکہ اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ تو اگر اس اعتبار سے ہے تو درست ہے، صاحب نصاب تو یہ ہو گئے، اب جب صاحب نصاب ہو گئے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ان پر پورا 1 سال جب گزر جائے گا پھر لازم ہوگی، یعنی پورا سال گزرے گا، اگلے سال 15 رمضان کو بھی اگر یہ صاحب نصاب ہوا تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر تو یہ معنی مفہوم ہے تو پھر تو ظاہر ہے ان کی تائید ہی ہے کہ یوں زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، سمجھتے لوگ یہ ہیں کہ 15 رمضان المبارک کو اس کے پاس 1 لاکھ روپے آیا، جب اگلا سال آئے گا تو کہتے ہیں نہیں یہ چونکہ فرسٹ سال ہے، پہلا سال ہے، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ 15 رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہوا، اب اگلی 15 رمضان المبارک کو پھر یہ صاحب نصاب تھا، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چونکہ سال بھی گزر گیا، نصاب بھی مکمل موجود ہے، زکوٰۃ کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو اب ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔
ٹھیک ہے، جو مسئلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی پر عمل کیا جائے۔ ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے لیتے ہیں۔
عبد الحمید اتاری، ہند گجرات سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام صاحب نے وتر کے 3ری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھا، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے لقمہ دینے پر امام صاحب دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے لوٹے اور سجدہ سوا کیا، کیا آپ کیا وتر کی نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرمائے۔
جی حضور،
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں لقمہ کا محل ہو، اگر وہاں پر مقتدی لقمہ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا لقمہ دینا درست ہے، اور اس امام کا لقمہ لینا بھی درست ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ وہاں اگر لقمہ دینا درست تھا تو اس کا لقمہ لیا جائے گا اور اس کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔
صحیح۔
اور اگر وہ محل لقمہ کا نہیں تھا اور مقتدی نے وہاں لقمہ دے دیا ہے تو آج اس صورت میں مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر امام اس کا لقمہ لے لے گا تو اس کی وجہ سے امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اور پھر امام کی نماز ٹوٹنے کی وجہ سے سارے مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔
اب یہاں جی جو سورت پوچھی گئی ہے یہاں پر جب امام نے دعائے قنوت نہیں پڑھی رکوع چلا گیا تو اب یہاں لقمہ کا محل نہیں تھا. اب یہاں پر مقتدی نے جب لقمہ دیا تو جس مقتدی نے لقمہ دیا اس کی نماز ٹوٹ گئی. اس کے بعد امام نے لقمہ لے لیا تو امام چونکہ مقتدی نماز سے باہر ہو چکا تھا تو اب امام نے خارج نماز سے لقمہ لیا تو امام کی نماز ٹوٹ گئی. اب اس کے بعد جتنے اس کے مقتدی تھے جتنے اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے والے تھے ان تمام کی نماز بھی ٹوٹ گئی ہے. اب ان تمام پر وہ وتر دوبارہ پڑھنا واجب ہے.
ان مسائل کا تو یوں سمجھ لیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کو جاننا ضروری ہے, کوئی بھی جو مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتا ہے, یا صرف یہ جو پیچھے مؤذن صاحب کھڑے ہیں یا مخصوص جو داڑھی والے لوگ ہیں صرف انہی کا جاننا ضروری ہے. کیا ہے
سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ امام جانے اور مؤذن جانے, اس کے علاوہ کوئی نہ جانے. تو ایسا حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. جتنے بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے لقمہ دینا ایک شرعی مسئلہ ہے. نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے, نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے. کلام کی اجازت فقط اس صورت میں دی گئی ہے کہ امام بھول گیا, اب یہاں پر جو ہے وہ لقمہ دینے کی شرعی طور پر اجازت دی گئی ہے. تو جتنے بھی نمازی ہیں سب کو لقمہ کے مسائل بھی آنے چاہیے. عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی اور جو پیچھے مؤذن ہیں اس نے لقمہ نہیں دیا تو دیگر نمازی بعد میں مؤذن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا. سبھی کو لقمہ دینے کی اجازت ہوتی ہے اور سبھی کو چاہیے کہ لقمہ کے مسائل وغیرہ سبھی کو معلوم ہونے چاہیے کہ کب لقمہ دینا ہے کب نہیں دینا. کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نماز تاکہ خراب نہ ہو, دوسرا یہ کہ اگر کسی نمازی نے غیر محل میں لقمہ دے دیا, جیسے یہ والا مسئلہ بیان ہوا, غیر محل میں لقمہ دے دیا جہاں لقمہ نہیں دینا تھا, اجازت نہیں تھی لقمہ دینے کی, وہاں اگر اس نے لقمہ دے دیا تو یہ اس کا کلام کرنا کلام ہی کہلائے گا. یہ نماز کو درست کرنے کے لیے نہ ہوا, نماز میں گویا کہ باتیں کرنا ہو گیا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس پہ لازم ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے مسائل شرعیہ سیکھے, کیونکہ اگر یہ غیر محل میں لقمہ دے گا تو اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. اور ایسی باتیں سیکھنا جو ہے نمازی کے لیے ضروری ہے, فرائض ہیں, واجبات ہیں, کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے, کس کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے, یہ مسائل جو ہے وہ کوشش کر کے نمازیوں کو بھی سیکھنا چاہیے.
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے تو کیا اس ایک وظیفے میں ایک سے زائد نیتیں کی جا سکتی ہیں, پڑھ رہے اور اس کے لیے بھی ہو جائے, اس کے لیے بھی ہو جائے, اس کے لیے بھی ہو جائے؟
دیکھیں جو کلمات طیبات ہی پڑھے جاتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات پڑھی جاتی ہیں, احادیث میں جو اوراد وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں وہ بطور وظیفہ جب ہم پڑھیں گے, جب ہم کلمات طیبات اپنی زبان سے نکالیں گے تو ظاہر ہے اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا. جب اس کا ہمیں ثواب ملے گا اس کا ثواب کسی کو ایصال بھی کیا جا سکتا ہے, ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے. تو یوں یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے وظائف ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ, اب وہ سورہ اخلاص پڑھیں گے ان کا بطور وظیفہ بھی ہو جائے گا. جب 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے 1 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا, وہ ثواب کسی کو ایصال بھی کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, ایک کال چلا دی تھی.
سر میرا سوال یہ ہے, میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں, مجھے اپنے ڈیوٹی کے سلسلہ میں کھوکھرا پار بارڈر جو کہ بیرپور خاص سے 135 کلومیٹر کے قریب ہے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے, تو کیا میری وہاں پر نماز قصر ہوگی یا کہ میں نماز پوری پڑھوں گا؟
135 کلومیٹر کا سفر ہے ان کا.
میرپور خاص سے انہوں نے بتایا کہ ان کو کھوکھرا پار جو بارڈر کی طرف ہے وہاں ان کو جانا پڑتا ہے اور 135 کلومیٹر کا سفر ہے. میرپور خاص کی جو آبادی ہے جو مضافات ہیں وہاں سے نکل کر جہاں تک انہوں نے جانا ہے اگر 92 کلومیٹر بھی ہوگا تو یہ شرعی مسافر ہوں گے اور یہ نماز قصر کریں گے.
جب انہوں نے کہا کہ نکلنے کے بعد 92
میرپور سے نکلیں گے یعنی اس کے جو مضافات ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد 92 کلومیٹر مضافات جیسے آبادی جہاں پر ختم ہو جاتی ہے, بالکل آبادی ختم ہو گئی اب باہر وہاں سے نکل گئے, اب یہاں سے
شہر کی آبادی کی حدود ختم ہو گئی ہیں
جی,
اب اگلا
اب وہاں سے 92 کلومیٹر شمار ہوگا. جب انہوں نے بتایا کہ 135 کلومیٹر ہے تو یہ ضرور 92 کلومیٹر تقریباً بن جائے گا, تو یہ شرعی مسافر کہلائیں گے. اگر یہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور ہیں گورنمنٹ کی ملازمت ہے تو ظاہر ہے یہ 1-2 دن کے لیے ہی جاتے ہوں گے, تو اگر یہ 15 دن سے کم کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ضرور راستے میں آتے جاتے بھی قصر کریں گے, وہاں پہنچ کر بھی نماز میں कसर करेंगे। हाँ, अगर इनका वहाँ जाकर ठहरना है इनको, यानी 15 दिन या इससे ज्यादा इनका वहाँ पर ठहराव है, वहाँ जाके रुकेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में रास्ते में आते जाते तो कसर ही करेंगे, मगर वहाँ ठहरेंगे जब 15 दिन या इससे ज्यादा तो फिर मुकम्मल नमाज की अदायगी करेंगे।
अच्छा, जो मुस्तकिल ड्राइवर हैं, ड्राइविंग करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, और मुसाफत भी शरई पाई जाती है, तो वो मुसाफिर ही रहते हैं जो रोजाना आते जाते?
बिल्कुल मुसाफिर रहेंगे। जाहिर है इसके लिए, अब जैसे पहले वो लुकमे वाली बात हुई थी, तो इसके लिए सफर के जितने भी मसाइल हैं कि कब शरी मुसाफत क्या है, कब आप शरी मुसाफिर बनेंगे, कब आप पर लाजिम होगा कि आप कसर करें, कब आप पर लाजिम होगा कि आप पूरी नमाज पढ़ें, तो जाहिर है ये वाले मसाइल भी सीखने की जरूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि ये ड्राइवर हैं, इसी तरह दीगर जो भी ड्राइवर हजरात हैं, तो वो अगर अपने शहर से निकलते हैं, मुस्तकिल जो है वो इनका सफर का इरादा है, मुस्तकिल चलते जाएंगे और 92 किलोमीटर से ज्यादा तक इनका जाने का इरादा है, तो रास्ते में आते जाते तो कसर करेंगे ही। वहाँ पहुंचकर अगर 15 दिन ठहरने का इरादा है तो मुकीम होंगे, वहाँ पूरी नमाज पढ़ेंगे। अगर वहाँ 15 दिन ठहरने का इरादा नहीं है, सुबह जाना है, शाम आना है, शाम को जाना है, सुबह आना है, अगर इस तरह की कैफियत है तो ये मुसाफिर होंगे, तो ये कसर नमाज अदा करेंगे।
ठीक है, ठीक है जी। एक कॉल मुफ्ती नवीद साहब के लिए लेते हैं।
जी, सवाल ये है कि जो तारीख इस्लाम है, और अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं तारीख को नहीं मानता, तो उसके लिए क्या हुक्म है?
जी, तारीख को अगर ना माने तो उसके लिए क्या हुक्म है?
तारीख देखा जाएगा कि वो तारीख की जिस बात का इनकार कर रहा है उस बात की नौइयत क्या है।
ठीक।
क्या वो शरीयत के जरूरियात दीन में आती है, जरूरियात मजहब में आती है, या जरूरियात अहले सुन्नत में आती है, या किस जुमरे में आती है? तो जिस बात, जो बात जिस जुमरे में आती है, उसका इनकार करने का हुक्म भी उसी तरीके से लगेगा। और बात बातें ऐसी भी तारीख की होती हैं कि जिनका इनकार करना जरूरी होता है और उन पर अमल न करना जरूरी होता है, वो उस वक्त होती है कि जब वो कुछ शरीयत के उसूलों के साथ टकरा रही हूँ, या शरीयत के बुजुर्गाने दीन या किसी शख्सियत के खिलाफ उनके अंदर कुछ बात आ रही हो और वो हमारे नजदीक मुसलमा शख्सियात हों, तो इस सूरत में अब उसका इनकार करना जरूरी होगा और उसके अंदर तावील करना जरूरी होगा, उस पर अमल करना और किसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना या किसी के बारे में इस तरह की बात करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी।
ठीक है जी। चलो, सवाल एक मैसेज में आया है, पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई हिफ्ज़ कुरान करना चाहे, हाफिज बनना चाहे कुरान पाक का, तो क्या माँ बाप की इजाजत लेना जरूरी है या उनकी इजाजत के बगैर भी हिफ्ज किया जा सकता है?
कुरान पाक का हिफ्ज करना कोई लाजिम या जरूरी नहीं है, मुस्तहब है। तो इसके हिफ्ज के लिए वालदैन की, अगर वालदैन मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो फिर इस सूरत में वो कुरान पाक हिफ्ज नहीं कर सकता। और अगर जो है वो उसने हिफ्ज करना है, तो इस सूरत में वो पहले वालदैन को उसके लिए राजी करे, उसके बाद हिफ्ज करे।
ठीक है जी, ठीक। एक कॉल चला दीजिए।
मोहम्मद राशिद अतारी, मुजफ्फरगढ़। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि एक रकात में 2 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ना क्या जायज है कि नहीं?
एक रकात में 2 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लीजिए।
इसकी 2 सूरतें हो जाएंगी, एक रकात में 2 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने की, यानी फर्ज की जो पहली और दूसरी रकत है, इसमें अगर एक रकत में 2 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी तो 2 सूरतें इसकी हो जाएंगी। एक तो ये है कि सूरत फातिहा पढ़ी और उसके बाद दोबारा सूरह फातिहा पढ़ दी,
ठीक है,
या सूरह एक दफा सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ी और दोबारा सूरह फातिहा का अक्सर हिस्सा पढ़ दिया, तो ऐसी सूरत में अगर भूल कर इससे ऐसा हुआ है, गलती से हुआ है, तो अब इस पर सजदे सहव लाजिम होगा। दूसरी सूरत यह है कि सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद कुछ सूरत मिला ली, अब दोबारा भूल कर इसने सूरह फातिहा पढ़ ली, तो ऐसी सूरत में इस पर सजदे सहव लाजिम नहीं होगा। ये फर्ज की पहली 2 रकअतों के मुतालिक है। और इसी तरह सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं और वितर वगैरह हैं, इन सब में यही हुक्म होगा। फर्ज की तीसरी और चौथी रकत में अगर 2 मरतबा सूरह फातिहा इसने पढ़ ली, चाहे वो किसी भी तरह पढ़ ले, तकरारे सूरह फातिहा हो जाए, तो उसमें सजदा सहव वाजिब नहीं होगा।
ठीक है, सिर्फ फर्ज की तीसरी
और चौथी रकत में तकरारे सूरह फातिहा किसी भी तरह से हो जाए, सजदा सहव लाजिम नहीं होगा, यानी बार बार पढ़ना उस सूरत में लाजिम नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी रकात हैं उसमें वो हुक्म होगा कि अगर सूरह फातिहा पढ़ी और फिर दोबारा साथ ही सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ ली या आधे से ज्यादा पढ़ ली, تو سجدہ صاحب لازم ہوگا، اگر سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورت ملائی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اب سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، میسج سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 5 تولے سونا ہے تو کیا اس پر زکات واجب ہو جائے گی؟
5 تولے سونا ہی ہو اور اس کے ساتھ نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر زکات لازم ہوتی ہے، فقط 5 تولے سونا ہے تو پھر زکات لازم نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر فقط سونا ہی موجود ہو اور کوئی بھی چیز مال زکات کے طور پر موجود نہ ہو تو سونے کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہوگا پھر زکات کی ادائیگی ان پر دیگر شرائط کے ساتھ لازم ہوگی۔
ٹھیک ہے جی۔ جی مفتی صاحب، نوید صاحب کے لیے کال چلائیے۔
صحیح رحمان اتاری ٹنڈو محمود خان سے میرا دار الفتہ علیہ السلام سوال یہ کہ اگر سجدہ سہو کرنا واجب تھا مگر نہیں کیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟
جی حضور، واجب تھا نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، کیا کریں گے؟
اس میں دو صورتیں بنیں گی کہ اگر اس نے سجدہ صحاب اس لیے نہیں کیا کہ وقت ہی نہیں رہا تھا، کہ اگر اس وقت کے اندر وہ سجدہ صحاب کرتا تو وقت نکل جاتا اور نماز اس کی ضائع ہو جاتی، تو اس صورت میں تو اب اس کو سجدہ صحاب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی اور بعد میں اس کا اعادہ بھی واجب نہیں ہوگا، یعنی سجدہ صحاب ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے سجدہ صحاب چھوڑ دیا یا بھول کر اس سے رہ گیا اور وقت بھی موجود تھا وہ کر سکتا تھا، تو اب اس صورت میں نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن اس کا لوٹانا اور اس کا اعادہ کرنا اس پر واجب ہوگا۔
ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔
جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ فجر کی نماز کے لیے ہے۔
اچھا ٹھیک ہے،
کہ فجر کی نماز میں اگر ایسا ہوگا،
صحیح،
کہ فجر کی نماز میں یہ حکم ہے کہ وقت کے اندر اندر جو ہے وہ نماز کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں جیسے جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز میں بھی ظہر کا وقت ضروری ہوتا ہے، مگر جمعہ کی نماز میں سجدہ صحاب نہ کرنے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے مجمع کثیر ہونے کی بنا پر۔ اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں جیسے مثال کے طور پر 2 منٹ باقی تھے ظہر کا ٹائم ختم ہونے میں، اب اس نے فرائض ادا کرنا شروع کیے، 2 رکعت اس نے وقت کے اندر ادا کی اور 2 رکعت اس نے وقت کے بعد ادا کی، یعنی عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے یہ فرائض ادا ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے،
تو اس لیے ان نمازوں میں اگر سجدہ صاحب لازم ہوگا تو اب تو اس کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ ہاں، فجر کی نماز میں اگر یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ سجدہ صاحب کرے گا تو وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب ساقط ہو جائے گا اور نماز اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک ویڈیو کال ہمارے پاس موجود ہے، سوال ہے ویڈیو، انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
میرا نام مدثر ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے تو اس جگہ پر 3 دن 7 دن وہ دیا جلاتا ہے، تو کہتے ہیں جس نے یہ کھودا ہے بند بھی وہی کرے، تو یہ کرنا کیسا؟
یہ شاید کسی جگہ پہ رواج ہوگا ایسا، جہاں پر عمومی طور پر گھروں کے اندر یا جہاں پہ پکی جگہیں ہوتی ہیں پانی کی نکاسی کا بعض اوقات انتظام اچھا ہوتا ہے، جہاں پر وہاں پر تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر جیسے کچے گھر ہیں یا کچی جگہ ہیں وہاں پر یہ اہتمام کیا جاتا ہو کہ میت کو غسل دینے کے لیے گھڑا کھو دیا گیا اور میت کے غسل کا جو پانی وہاں پر گرا اس کے متعلق یہ سوچتے ہوں گے کہ 3 دن یا 7 دن وہاں دیا جلایا جائے گا اور پھر اس گڑھے کو وہی شخص بند کرے گا جس نے کہ اس کو کھودا ہوگا، تو یہ ایک غلط رسم، غلط رواج ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو یہ شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہاں دیا جلانا بھی ضروری ہے اور جس نے گڑھا کھودا تھا وہی اس گڑھے کو بند کرے گا، اگر اس کو یہ شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسا سمجھنے کی بنا پر گناہگار بھی ہوں گے۔ تو دیا وہاں پر جلانا ویسے ہی فضول ہے، اور اسی شخص کو اس بات کا پابند کر دینا کہ آپ نے گڑا کھودا تھا لہذا اب آپ ہی اس کو بند کریں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور چلائیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز صرف فرض نماز میں اکیلے نماز پڑھنی ہو یا کہ جماعت کے ساتھ، اس میں جو صورتیں پڑھی جائیں گی آیا ان کی ترتیب رکھنا ضروری ہے؟ اگر اس کی ترتیب رکھنا ضروری ہے تو اس کے بارے میں شریع رحمت نے فرمایا ہے۔
جی حضور، ترتیب کے ساتھ پڑھی جائیں گی یا آگے پیچھے بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟
ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنا، یعنی پہلے والی صورت پہلی رکعت میں پڑھنا اور اس کے بعد والی صورت دوسری رکعت میں پڑھنا، یہ قراءت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا لازم ہے کہ جان بوجھ کر اس کے خلاف کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، یعنی نماز مقرر تحریمی واجب الاعادہ نہیں ہوگی، جان بوجھ کر ایسا کرنا گناہ ہوگا. اور اگر کسی سے بھول کر ایسا ہو گیا کہ پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھ لی ہے، تو اب اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور اس بھول کر پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضور ایک میسج بھی ہم آپ سے لیتے ہیں مفتی نوید صاحب سے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ چپل کے کاروبار میں کیش میں لیں تو 300 کی جوڑی ملے گی اور اگر کریڈٹ پہ لیں ادھار لیں تو 500 روپے کی ملے گی، تو کیا اس طریقے سے کاروبار کیا جا سکتا ہے؟
کسی بھی طرح کا، کسی بھی چیز کا کوئی بھی کاروبار ہو، اس کے اندر یہ کرنا کہ نقد کے اندر اتنی قیمت ہوگی اور ادھار کے اندر اس سے کچھ بڑھ کر قیمت ہوگی. اگر ان دونوں معاملات میں سے ایک بات طے کر لی جائے کہ میں نے نقد لینی ہے یا دوسری صورت کہ میں نے ادھار لینی ہے، اور اس کی قیمت طے کر لی جائے اور وقت طے کر لیا جائے کہ کب رقم دی جائے گی، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس طرح کرنا منع نہیں ہے. لیکن اس کے اندر یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز شرط نہیں ہونی چاہیے. مثلاً یہ شرط لگا دینا کہ اگر یہ رقم قسطوں کی صورت میں دیں گے یا فلاں وقت تک دیں گے تو ٹھیک ہے، اتنی رقم دیں گے. اگر آپ نے یہ قسط لیٹ کر دی، وقت پر ادا نہ کی، تو آپ کو اتنا جرمانہ ہر قسط کے ساتھ دینا پڑے گا. یا مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک دو قسطیں نہیں کی دی تو وہ چیز ضبط کر لی جائے گی، تو یہ شرحان درست نہیں ہے. تو ناجائز شرائط اگر ساتھ شامل نہ ہو تو پھر یہ خریدنا اس طریقے سے نقد کم قیمت میں اور ادھار زیادہ قیمت میں جائز ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شرط کے حوالے سے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، یہ جو کاروبار کرتے ہیں قسطوں کا، ادھار پر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم یہ شرائط نہ لگائیں اور اس طریقے سے پلانٹی نہ دے تو پھر تو لوگ ہمیں رقم نہیں دیں گے کبھی بھی. تو یہ چیزیں اپنے جو انہوں نے مال دے دیا ہوا ہے کریڈٹ پر، اس کی حفاظت کے پیش نظر کرتے ہیں. کیا اس نظریے کے پیش نظر یہ شرائط لگانا درست قرار پائے گا؟ دور بھی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے اس حوالے سے.
دیکھیے، حفاظت کے پیش نظر بھی وہی کام کیا جائے گا جو شرعی طور پر جائز ہو.
ٹھیک ہے،
ایسا نہیں کر سکتا. کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اپنی چیز کی حفاظت کے پیش نظر کو ایسی شرط رکھے جو کہ شرعی طور پر ناجائز ہو.
ٹھیک ہے،
جیسے شریعت نے جو ایک طریقہ کار بتایا ہے رہن رکھنے کے متعلق، گروی چیز رکھنے کے متعلق، جیسے مثال کے طور پر کسی کو بائک دی، بائک کسی کو فروخت کی، تو اب اس سے گولڈ وغیرہ لے کر یا اس کی کوئی قیمتی چیز لے کر رکھ دی جائے اور اس جب تک وہ قسطیں ادا نہیں کر دیتا تو اس کی وہ چیز واپس نہ کی جائے. اب یہاں پر ممکن ہے یہ سوال بھی پیدا ہو کہ اگر اس کے پاس گولڈ ہوتا ہے، اتنے گولڈ وغیرہ اتنا رکھا ہوا ہوتا تو پھر وہ قسطوں پر لیتا کیوں؟ بعض اوقات تو لوگ قسطوں پر لیتے ہیں، قسطوں میں لینے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی لیتے ہیں. اور بالفرض اگر کوئی صورت کسی کے پاس نہیں ہے، سامنے والے کے پاس، اس کے پاس کوئی ایسی صورت موجود ہی نہیں ہے کہ اس نے جو اپنی چیز اس کو دے دی ہے اس کی اس اعتبار سے حفاظت ہو سکے اس کی رقم کی کہ اس کی رقم اس کو مل جائے گی، بطور ضمانت کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر موجود نہیں بھی ہے تو جب بھی آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ہر شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاروبار میں نفع حاصل ہو، نفع کی غرض سے ہی کرتا ہے. اب کاروبار کی ابتدا سے ہی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جس مقصد کے لیے کاروبار کرنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے کاروبار سے نفع حاصل کرنا ہے، اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے شریعت کی خلاف ورزی کرنا پڑے گی، پہلے سے ہی دیکھ لے.
ٹھیک ہے،
اگر اس کو معلوم ہے، جیسے قسطوں کا کام شروع کرنے جا رہا ہے کوئی، اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں پینلٹی نہیں لگاؤں گا، اگر میں دیگر ناجائز شرائط نہیں رکھوں گا تو میری رقم مجھے واپس نہیں ملے گی، مجھے نقصان ہوگا، تو اب یہ سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا. تو یہ سوچنے سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے متعلق اس نے یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا نفع حاصل کرنے کے لیے، وہ شرعی طور پر جائز بھی ہے یا نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو تجارت کے مسائل کو جانتا ہے. تو جب تجارت کے مسائل یہ سمجھتا ہو، جانتا ہو اور کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، تو اولاً یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے ناجائز کام کرنا پڑے گا یا نہیں. بہت سارے افراد, یہ صرف قسطوں کے کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے, آپ گولڈ کی مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ اناج کی مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں آپ کو یہی جواب دیا جائے گا. جب آپ کہیں گے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, تو آپ کو یہی جواب دیا جائے گا کہ پھر اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے جس کو ہم اپنائیں. یہ تو پوری مارکیٹ میں یہی طریقہ چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے پوری مارکیٹ غلط کر رہی ہے, تو پھر ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو اگر پوری مارکیٹ ہی, ظاہر ہے پوری مارکیٹ میں مسلمان بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, تو پوری مارکیٹ والوں نے ہی کام شروع کرنے سے پہلے اگر شرعی رہنمائی لے لی ہوتی, معلومات حاصل کر لی ہوتی, تو اس کے اندر پھنستے ہی نہیں. اب ایک شخص جان بوجھ کر خود دلدل کے اندر چلا جائے اور اب وہ سوچے کہ اب میں اس کے اندر سے کیسے نکلوں گا, تو پہلے اس کو احتیاط کر لینی چاہیے تھی, اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ میں جس لیکوڈ کے اندر جا رہا ہوں وہ دلدل ہے یا پانی ہے, تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے. تو یہ تو شرعی حکم ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار کرنے کے لیے جائیں, آپ کوئی نوکری کرنے کے لیے جائیں, یا آپ کسی نوکری کی تیاری کر رہے ہوں, جیسے آپ کوئی کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں,
انٹرویو دینے,
اب آپ کورس کر رہے ہیں, ابھی آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی, اسپیشل آپ کو کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسپیشل آپ کورس کریں گے, اس کے بعد آپ کو جو جاب ملے گی, اس کے بعد جو آپ کو نوکری ملے گی, وہ جائز نوکری مل بھی سکے گی یا نہ مل سکے گی؟ اب آپ نے ایسا کورس کر لیا جس کے بعد آپ کو جائز نوکری مل ہی نہیں سکتی,
صورت ہے ہی نہیں فی الحال.
اب آپ کہتے ہیں میں نے 6 سال تو ایسے گزار دیے, اب میں کیا کروں, اب تو شادی بھی ہو گئی, اب تو بچے بھی ہو گئے, اب میں کیا کروں, تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اسی لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ جب بھی آپ کو کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جب آپ کو کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جب بھی آپ نے کمانے کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں, اس کو سیکھنے سے پہلے, اس کو سمجھنے سے پہلے, اس میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ شرعی طور پہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. اگر پہلے دیکھ لیں گے تو یہ سوال کبھی بھی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, ٹھیک. تو حضور, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ ہے کسی مخصوص چیز کی, اور اس میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے. اچھا, یہ اس کا ذہن ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس کو مسائل کا ادراک ہے اور وہ سمجھتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ نہ کرے, لیکن مارکیٹ ایسوسیشن اور اس کاروبار کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس کو اس پہ کرنے نہیں دیتے, اور اگر وہ ان کی نہیں مانتا تو پھر اس جگہ پر بیٹھ کر وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتا, فیل ہو جائے گا. تو کیا یہ کوئی ایسی صورتیں ہیں کہ یہ اجازت مل جائے اس کو کہ یہ بھی مارکیٹ کے ساتھ ہی؟
نہیں, اس صورت میں بھی اجازت نہیں ملتی,
دوسرا کام کر رہا
ہے. بالکل, پھر ایسی صورت میں اگر اس کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ میں شرعی طور پر جو جائز طریقہ کار ہیں اس کے مطابق میں کاروبار کر سکتا ہوں, تو پھر لازم ہے کہ اس کو وہ کاروبار چھوڑنا ہی پڑے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی نہیں ہوتا حضور کہ اگر مارکیٹ میں 10 مسلمانوں کی دکانیں اور وہ غلط کر رہے ہیں اور ان کو سمجھایا جائے تو وہ مانیں گے نہیں؟ بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی, اور لوگ بعض دفعہ تو اپنی طرف سے اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہی کر رہے ہیں. تو اگر یہ اس کا ذہن ہے تو اس کو چاہیے کہ اولاً تو انفرادی کوشش کرے, سمجھائے اور ہمارے سلسلے دکھائے, مفتیان کرام کی صحبت دے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کی طرف اس کو ترغیب دلائے. انشاءاللہ عزوجل بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے کہ سمجھائیں گے تو سمجھانے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا, بالخصوص احکام تجارت جو ہمارا سلسلہ ہے, اس سلسلے کو جو ہمارے تاجر حضرات ہیں, جو بزنس مین ہیں, کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی سطح پر وہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ٹھیلا لگانے والا بزنس مین ہے, چاہے وہ بہت بڑا مل آنر ہے, فیکٹریوں کا مالک ہے, بہت بڑی فرم چلا رہا ہے, ان سب کو چاہیے کہ وہ سلسلہ دیکھیں. بالخصوص انشاءاللہ ضرور آپ کو اپنے کاروبار سے متعلق بہت ہی اچھی ہدایات رہنمائیاں ملیں گی, اور ان پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوں گی. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ یہ شوال کے لیے روزے ہوتے ہیں 6, اگر ان میں سحری نہ کھانا ضروری ہے یا رات کا کھانا کھایا نیت آدمی کر لے تو روزہ ہو جاتا ہے؟
رمضان شریف میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور لوگ سحری کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں, اس میں سب نہیں اٹھتے. جیسے عام دنوں میں تو رمضان شریف میں گھر کے سارے افراد اٹھ رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی مل جاتا ہے پکا پکایا, لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو مشکل ہوتی ہو, اور پھر ڈیوٹی رمضان شریف میں تھوڑی سی تخفیف مل جاتی ہے, اس میں ڈیوٹی بھی اپنے پرانے ڈگر پر چلتی ہے, اور اٹھنا نہ چاہے یا اٹھ نہ سکے کسی بھی وجہ سے, تو کیا بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا رات کو ہی اگر نیت کر لے شوال المکرم میں؟
جی بالکل, روزہ تو ہو جائے گا اس طرح سے, مگر بہتر یہی ہے, کیونکہ سحری جو ہے وہ برکت والا کھانا ہے, تو بہتر یہی ہے, کوشش یہی کریں کہ سحری کریں, اگرچہ مختصر سے سحری کر لیں بہتر تو یہی ہے, مگر اگر کسی نے رات کو کھانا کھایا اور اس نے نیت کر لی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا اگرچہ سحری کے وقت نہ اٹھ سکا, تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے, لگتا ہے کہ بعد ایسے بھی ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ سحری بھی نہیں ملے گی, کوئی گھر کا بندہ تعاون بھی نہیں کرے گا.
بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارادہ ہی یہ کر لیا کہ صبح اٹھنا دشوار ہوگا, جیسے جابز وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, ڈیوٹی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اٹھنا دشوار ہوگا, فجر کی نماز عام دنوں میں کچھ لیٹ ہی ہوتی ہے, تو ایسا بھی اگر جان بوجھ کر بھی اگر وہ کرے گا تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا. بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے کہ سحری برکت والا کھانا ہے, وہ کھائے گا تو سحری کھانا ثواب بھی ہے
انشاءاللہ. یہ کون کال چلائیے گا؟
کیا ایک ہی بکرا اگر عقیقے میں لڑکے کا کیا جائے تو عقیقہ ہو جائے گا؟
بکروں کا فرمایا گیا, لیکن اگر کوئی ایک ہی بکرا اس کی طرف سے ذبح کرے تو ہو جائے گا؟
جی بالکل, ایسی صورت میں بھی عقیقہ ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے ہوں, لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہو, اور اگر لڑکے کی طرف سے ایک بھی کریں گے تو عقیقہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. کیا جو جانور بڑے جانور ہوتے ہیں اگر کوئی نیت کرنا چاہے تو کیا اس میں حصے وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں عقیقے کے لیے؟
جی بالکل, ایسا کیا جا سکتا ہے. جیسے اپنے گھر پر ہی جانور لے کر آئے, چھ حصے قربانی کے ہیں, ایک حصہ عقیقے کا کیا جا سکتا ہے, دو حصے بھی عقیقے کے کیے جا سکتے ہیں. یا کہیں حصہ ڈالنا چاہیں تو وہاں قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے بڑے جانور میں, اور عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے.
ایک اور کال چلائیے.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں پیسہ لگاؤں گا بزنس کرنا ہے, میرے ایک دوست ہے, میں پیسہ لگائے گا, وہ سامان لے کے آئے گا دوسرا دوست, اور جو نفع ہوگا اس کا 75% وہ لے گا, 25% میرا ہوگا. یہ جو 25% میرا ہوگا کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ پلیز جواب عنایت فرمائیں.
جی
دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں عمومی طور پر جو طریقہ کا رائج ہے اس کے اعتبار سے تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا. عمومی طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں, آپ اس سے کاروبار کریں, آپ جو بھی کاروبار طے ہو جائے ان کا آپس میں, سامنے والا شخص کاروبار کرتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ شخص یہ مداربت کہلائے گی, یہ رب المال کہلائے گا اور سامنے والا مدارب کہلائے گا,
یعنی جس کو عام طور پہ سلیپنگ
پارٹنرشپ بھی کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ تو ایک صورت میں نے وہ بیان کر دی, مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ رقم دینے والا شخص وہ یہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں, جب تک ہم کاروبار کریں گے 75% نفع آپ لیتے رہیں, 25% نفع مجھے دیتے رہیں, اور جب کاروبار ختم کرنا ہوگا, مجھے جب پیسوں کی حاجت ہوگی, میں 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے آپ کو بتاؤں گا,
ٹھیک ہے,
اب میری رقم مجھے واپس کر دیجیے,
ساری کی ساری
رقم. تو جب ایسی کیفیت ہوگی, یہ شرط بیچ میں بیان کر دی جائے گی, تو اب یہ مداربت نہیں رہے گی, اب یہ پارٹنرشپ نہیں رہے گی, اب یہ قرض ہو جائے گا. شریعت اب اس کو قرض کہتی ہے. جب قرض دیں گے, قرض پر نفع لیں گے, تو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کلو قرض جرہ منفعتن فہو ربا, کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے گا تو وہ سود ہے. عمومی ہمارے یہاں صورتحال بھی یہی ہے,
سود والی صورتحال. سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے لیکن ہوتا ہوں,
لیکن ہوتی نہیں, کیونکہ جب یہ طے کر لیا کہ میری رقم مجھے واپس ملے گی, 5 لاکھ دیے ہیں تو 5 لاکھ ہی واپس ملیں گے, تو اب یہ قرض کی صورت ہو جاتی ہے. ہاں یہیں پر پارٹنرشپ کی صورت بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے 5 لاکھ روپے دیے, نفع طے ہو گیا کہ 75% اس کا ہوگا, 25% اس کا ہوگا,
اور
ایسی صورت میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں جو آپس میں طے کر لیں, اور ایسی صورت میں اگر بالفرض نقصان ہوا تو نقصان جس شخص نے رقم لگائی ہے اسی کا نقصان کہلائے گا. 5 لاکھ روپے اس نے دیے ہیں, 6 مہینے کے بعد کاروبار انہوں نے ختم کیا, تو اب وہ 5 لاکھ روپیہ نہیں بلکہ 4 لاکھ روپیہ باقی رہ گیا ہے, تو اب یہ 1 لاکھ روپیہ نقصان اس کا ہوگا. اب نقصان کو کیسے تعین کیا جائے گا, نقصان کا اس کی بھی تفصیل ہے. مثال کے طور پہ 6 مہینے تک انہوں نے کام کیا,
ٹھیک ہے,
اور دونوں نے 2-2 لاکھ روپیہ نفع لے لیا, اب جو رقم بچی ہوئی ہے وہ 4 لاکھ روپیہ بچی ہوئی ہے کاروبار میں, تو پہلے جو یہ نفع لے چکے ہیں, اب یہ جو ٹوٹل 4 لاکھ روپے باقی بچا ہے, 50,000 روپے وہ واپس کرے گا, 50,000 روپے یہ واپس کرے گا, کیپیٹل مکمل کیا جائے گا اور کیپیٹل اس کو واپس کر دیا جائے گا. یوں جو پہلے 2-2 لاکھ روپے نفع لے چکے تھے, اب دونوں کے حصے میں 1.5-1.5 لاکھ روپے نفع آئے گا, تو یہ نقصان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی صورت ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں, 4 مہینے تک 6 مہینے تک کام چلتا رہا, نہ اس نے کچھ نفع لیا نہ اس نے کچھ نفع لیا, اب 5 لاکھ سے 4 لاکھ روپے رہ گئے, تو اب ایسی صورت میں جس نے رقم دی تھی یہ 1 لاکھ روپیہ اس کا نقصان کہلائے گا. ایسی صورت میں چونکہ جو رقم دینے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو,
میں 5 لاکھ روپیہ دوں, فرما رہے ہیں نا, یہ रकम जो देते हैं उनको समझ आएगी नहीं ये बात
जी। मैं उसी पर मैं आ रहा हूँ,
कहेंगे हमारा कसूर
क्या जी, इसी पर मैं आ रहा हूँ। वो ये समझते हैं कि सिर्फ मेरा ही नुकसान क्यों हुआ, सामने वाले का नुकसान क्यों नहीं हुआ।
एक तो ये है कि सामने वाले का ही हो
जी,
मुझे मेरी रकम पूरी मिले
जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। अब वो समझते ये है कि सामने वाले का नुकसान नहीं हुआ, हालांकि सामने वाले का भी नुकसान हुआ। वो 5 लाख रुपया लेकर 6 महीने तक 12 घंटे काम करता रहा,
ठीक ठीक,
5 लाख का 4 लाख रुपया रह गया, इसका 1 लाख रुपया नुकसान हुआ और उसको 1 रुपया भी नफा नहीं हुआ, और 6 महीने तक वो 12 घंटे रोजाना काम करता रहा, उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो शायद इससे ज्यादा ही उसका नुकसान हो जाएगा। तो जब इस तरह की पेचीदगी होती है तो इसका एक बेहतरीन तरीकाकार शरीयत ने बताया है, वो तरीकाकार ये है कि फिर ये मुदारबत वाली सूरत इख्तियार ना करें, शिरकत वाली सूरत इख्तियार कर लें। 5 लाख रुपए से जी, 5 लाख रुपए से कारोबार करना चाहते हैं, सामने वाले के पास 1 रुपया भी नहीं है,
ठीक है,
यही शख्स 5 लाख रुपए देना चाहता है तो ये 2.5 लाख रुपया उसको बतौर कर्ज दे,
ठीक है,
2.5 लाख रुपया बतौर पार्टनरशिप दे,
सही सही।
अब वो 2.5 लाख रुपए अपनी तरफ से मिलाए, 2.5 लाख रुपए इसकी तरफ से मिलेगा, अब नफे की जो भी परसेंटेज तय करना चाहें ये कर सकते हैं,
इसी तरह हो सकती
है, वो कर सकते हैं, नफे की परसेंटेज आपस में तय कर लें। जब नफे की परसेंटेज आपस में ये तय कर लेंगे, अब अगर बिलफर्ज नुकसान हुआ तो चूंकि दोनों के 2.5-2.5 हजार रुपए लगे हुए हैं, 5,000-10,000 रुपए मिसाल के तौर पर नुकसान हुआ तो 5,000 रुपया नुकसान इसका होगा, 5,000 रुपए नुकसान उसका होगा। तो ये तरीकाकार उसको समझ लिया जाए, जब आप कारोबार करने के लिए जा रहे हैं तो उसी नहज पर ना चल जाएं जिस पर मार्केट चल रही है, कि मार्केट वाले कहते हैं ठीक है 1 लाख रुपए दे दो, 3,000 रुपए महीने का आपको देते रहेंगे, जब आपको पैसों की हाजत होगी आपका 1 लाख रुपए वापस कर देंगे, तो उसी नहज पे ना चलें। जब आप कारोबार करना चाहते हैं, किसी के साथ शराकतदारी करना चाहते हैं, और चाहे वो किसी भी तरह की शराकतदारी हो, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आ जाएं या फोन पर राबता करके शरई रहनुमाई ले लें ताकि गलत तरीकेकार में न बह जाएं।
अच्छा, ये दूसरी जो सूरत आपने पार्टनरशिप की बयान की है, इसमें काम कौन करेगा?
देखिए, उसमें फिर मुख्तलिफ सूरतें हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों ही काम कर रहे होते हैं,
ठीक है,
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों काम नहीं करते, उनमें से एक ही काम करता
है, आता ही नहीं
उसको काम करना आता नहीं है, या अव्वलन को इस तरह की बात तय नहीं होती, दोनों ही आपस में कहते हैं ठीक है हम काम करेंगे, बाद में एक शख्स काम नहीं करता। हाँ, अगर उसमें ऐसी कैफियत हो जाती है कि एक शख्स कहता है मैं पैसे दूंगा, 2.5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए आपको बतौर कर्ज दे रहा हूँ, आप वो शिरकत में लगा दें, मैं काम नहीं करूंगा, काम किसी सूरत में मैं नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में फकत इतना फर्क पड़ेगा कि जिस शख्स ने ये शर्त लगा दी कि मैं काम नहीं करूंगा, उसका नफा उसकी इन्वेस्ट की परसेंटेज तक ही रहेगा, उससे ज्यादा उसका नफा नहीं हो सकता।
50% दिया तो नफा 50%
नफा उसका वहीं तक ही रहेगा, उससे नफा उसका बढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ने 2.5-2.5 लाख रुपए लगाए, ये कहे मैं काम नहीं करूंगा और नफा मैं 60% लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। नफा या तो उसका 50% ही होगा या 50% से कम रखा जा सकता है।
ठीक है, उम्मीद है कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन तबके हैं, इससे ताल्लुक रखते हैं कारोबार और ये आदाद शुमार को जानते हैं, मुफ्ती साहब का जवाब समझ गए होंगे। लेकिन अगर नहीं भी समझ पाए तो जो फर्क मुफ्ती साहब ने बयान किया बहुत ही बारीक फर्क है, और उमूमन जो कि मुफ्ती साहब भी फरमा रहे हैं इनका तजुर्बा है, और हम भी देखते हैं कि जो सूरत आमतौर पर पार्टनरशिप जिसको कहा जा रहा होता है, मुदारबत या स्लीपिंग पार्टनरशिप जिसको कहा जा रहा होता है, वो आमतौर पर सूद की सूरत होती है। शरई तौर पर जिसको स्लीपिंग पार्टनरशिप कहा जा सकता है या मुदारबत कहा जा सकता है, वो वहां पर नहीं पाई जा रही होती। दुरुस्त तरीका क्या है वो भी मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, लेकिन उसकी भी फिर मजीद तफसीलात हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये जवाब जो दिया है इसको सुनने के बाद आप फैसला कर लें और कारोबार करना शुरू कर दें। मुफ्ती साहब ने जवाब के दौरान भी बार बार मशवरा दिया है, और हम भी आपको दावत देते हैं कि आप अपने किसी भी इस तरह के कारोबार में कि जिसमें रकम मुलव्वस है, यानी रकम तो हर कारोबार में होती है लेकिन दो जानिब से आती है, दो अफराद जिसमें मिलते हैं पार्टनरशिप करते हैं, उसमें आप मुफ्तियाने इकराम से राबता करें, पूछें, पूरा तरीका बयान करें, उसके बाद जो तरीकाकार आपको बताएं इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो आपको आपके कारोबार में बरकतें नसीब होंगी। सूद जैसी नहुसत, सूद जैसा जो गुनाह है कि ऐलान जंग कहा गया है जिसको अल्लाह ताला से, उससे आप इंशाल्लाह महफूज रह जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, हमारा जो तिजारत कोर्स हुआ था दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में आज से कुछ साल पहले, उसकी DVD भी मिल जाती है, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो मोबाइल एप्लीकेशन है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, इसमें भी इसके तमाम बयान मौजूद है। वहां पर भी मुदारबत اور شرکت، جس کو عام طور پر آج کل مداربہ اور مشارکہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے مکمل بیانات موجود ہیں. فرض علوم کورس جو ہوا تھا اس میں بھی الحمدللہ ان دونوں موضوعات پر بیان ہوئے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا آپ کو کہ احکام تجارت سلسلہ جو ہر اتوار کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل بار بار اور تفصیل کے ساتھ آتے رہیں گے. انشاءاللہ ان کو ان پر عمل کرنے کا اور صحیح مسائل سیکھنے کا انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاروبار کو درست طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے، لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دین متین کے جو احکامات ہیں جو ہم پر لازم ہیں ان کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی.